الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے ہی مبارک ایام چل رہے ہیں، ذوالحج کا چاند نظر آ چکا ہے، حج کی عبادت بالکل سر پر ہے اور قربانی کی عبادت بھی بالکل قریب اور نزدیک ہے. آج اسی سے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایک تسلسل کے ساتھ مواقع عطا فرمائے ہیں. رمضان المبارک گزرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ اب اللہ پاک نے یہ ذوالحج کا بہترین موقع عطا فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذوالحج کے ان شروع کے 10 دنوں میں جو بھی عبادت کی جائے وہ اتنی زیادہ محبوب ہے جو دوسرے دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہوتی. کے دن بھی مبارک ہیں، راتیں بھی مبارک ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. حضرات علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحج کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کے وہ تذکرہ کر کے ان پر قسم اٹھانا ان راتوں کی عظمت شان کو اجاگر کرتا ہے. یہ دن اور یہ رات جو 10 دن کا مجموعہ ہے، اس کو عشر ذوالحجہ کہا جاتا ہے کہ ذوالحج کے شروع کے 10 دن کا مجموعہ. ان دنوں کے اندر دن میں روزے رکھے جائیں اور رات کو قیام کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے شروع کے 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی اور رات کے قیام کی بھی آپ نے فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع رکھے ہیں کہ یکے بعد دیگرے یہ مواقع آتے ہیں اور محنت کرنے والے محنت کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں. انہی موقعوں میں سے ایک یہ بہترین موقع ہے کہ ذوالحج کے مہینے کا آغاز ہے اور مبارک دن مبارک راتیں شروع ہیں. ان دنوں میں چند اعمال ہیں جو خصوصیت سے انہی دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی عبادت حج کا فریضہ ہے کہ جو ذوالحج کے مہینے میں خاص تاریخ میں خاص مقام پر ادا کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر قربانی کی عبادت ہے کہ جو پورے عالم اسلام میں مخصوص عید کے ایام میں یہ قربانی دی جاتی ہے. عام طور پر جتنی بھی عبادات اللہ تعالی نے رکھی ہیں تو عبادات کے اندر زیادہ تر عبادات ایسی ہیں کہ جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اپنے مخصوص اوقات سے ہٹ کر اگر اس عبادت کو انجام دیا جائے تو وہ نفل کہلاتی ہیں. نماز ہے، 5 وقت کی نماز اللہ تعالی نے فرض کی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نفل کہلاتی ہے. روزے رمضان میں اللہ پاک نے فرض کی ہے، اس کے علاوہ کوئی رکھتا ہے تو وہ نفل کہلاتے ہیں. زکوٰۃ اللہ تعالی نے فرض کی ہے، اس کے علاوہ کوئی مال دیتا ہے تو وہ صدقات خیرات کہلاتا ہے. غرض یہ کہ مختلف عبادات اللہ تعالی نے رکھی ہیں، لیکن یہ 2 عبادات ایسی مخصوص ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں. حج کی عبادت خاص دن میں خاص تاریخ مقرر کی ہے، اس کے لیے خاص خطہ مقرر کیا کہ عرفات کا میدان ہو، بیت اللہ شریف کی حدود ہو. حدود حرم میں یہ جو مخصوص خطے ہیں، بیت اللہ شریف تو مرکز ہے اور اسی کے ساتھ پھر مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر یہ تمام کے تمام اراکین حج اللہ پاک نے مخصوص تاریخوں میں رکھے ہیں اور مخصوص خطوں میں رکھے. تاریخ گزر جائے تب بھی حج کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا، جگہ بدل جائے تب بھی حج کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا. قربانی کی عبادت بھی اللہ پاک نے اس کو یہ اہمیت عطا فرمائی ہے کہ مخصوص تاریخ ہوگی 10, 11, 12. ذی الحج کی یہ تین تاریخیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے قربانی کے لیے مخصوص فرمایا. ان تین تاریخوں کے اندر اگر کوئی جانور قربان کیا جائے گا تب تو وہ قربانی کہلائے گی. اگر ان تاریخوں سے آگے یا پیچھے کوئی یہ عبادت انجام دیتا ہے تو صدقہ تو کہلا سکتا ہے لیکن قربانی کی عبادت نہیں کہلائے گی. کہ ان دونوں عبادات کو اللہ پاک نے خاص اہمیت بخشی ہے اور ان دنوں کے اندر اللہ پاک نے راتیں بھی مبارک رکھی ہیں, دن بھی مبارک رکھے ہیں. کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر, تسبیح, تحلیل یہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں بہت زیادہ محبوب ہے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ لگا رہے, اللہ اکبر یہ تکبیر کہلاتا ہے, سبحان اللہ تسبیح کہلاتا ہے, الحمدللہ تحمید کہلاتا ہے, تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پورا مجموعہ ہے مبارک کلمات کا. اس تیسرے کلمے کا ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ ورد رکھا جائے, استغفار کی کثرت ہو, سچی پکی توبہ ہو اور عبادات کا بالخصوص اہتمام ہو, کہ ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب ہو جاتی ہے. عبادت کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس عبادت کو انجام دے گا وہی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. بخاری شریف کی جو آخری حدیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ہیں بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں زبان پر, بھاری بھرکم ہیں ترازو میں, اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ان کلمات کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ ان کلمات کو اپنا ورد زبان بنائے گا, جو بھی بندہ ان کلمات کو اوراد اور وظائف کے طور پر پڑھے گا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. تو ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل باعث قرب ہے, کہ وہ عمل ہمیں اللہ سے نزدیک کرتا ہے, اللہ کا محبوب بناتا ہے, اللہ کا دوست بناتا ہے. تو یہ زندگی کے شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ رمضان آئے چلے گئے, اس کے بعد قربانی کا موسم آ رہا ہے, ذی الحج, حج کی عبادت قریب ہے. نہ جانے کس کے یہ آخری زمانے ہوں گے, آخری عبادات ہوں گی, اگلے سال کون جیے, کون دنیا سے رخصت ہو جائے. اس لیے ملنے والے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہی اصل قدردان ہے. کہ انسان سے جتنا بھی بن پڑے, اگر تو ہو سکے تو یکم ذی الحج سے لے کر 9 تاریخ تک کے مسلسل روزے رکھ لیے جائیں, نہ ہو سکے تو چند روزے رکھ لیے جائیں, یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزے کا اہتمام کر لیا جائے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور بیچ کے دنوں میں جتنے بھی روزے ہیں فرمایا کہ ایک ایک سال کا ثواب رکھتے ہیں, ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. اور رات کا قیام بھی انسان اگر ساری رات نہ جاگ سکے تو کوشش کر کے جتنی دیر جاگ سکتا ہو عبادت میں انہماق رکھے, اور اگر زیادہ دیر نہ جاگے تو کچھ وقت ہی اپنی عام معمولات سے ہٹ کر کچھ اضافی عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں. اللہ تعالیٰ کو بھی بندہ اپنی عبادات کے ذریعے محبت کا اظہار کرے گا, یا اللہ عام دنوں سے بڑھ کر میں آپ کی عبادت انجام دے رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یہ نفلی عبادات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے ہیں, کہ بندے کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات انجام دے گا. تو ان دنوں کے اندر سب سے اہم ترین جو چیز ہے, نمازوں کا اہتمام رکھا جائے, گناہوں سے مکمل اجتناب رکھا جائے, اور چلتے پھرتے ذکر اللہ کی کثرت رکھی جائے. اور پھر وہ حضرات کے جن کے ذمے قربانی واجب ہے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل مسنون قرار دیا کہ یکم ذی الحج سے لے کر اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے تک اپنے بال, ناخن وغیرہ تراشنا چھوڑ دو. اور اس کے اندر ایک نقطہ حضرات بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح حاجی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سلہ ہوا لباس چھوڑ کے سادہ لباس میں ملبوس ہو جاتا ہے اور اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ اب نہ تو تم خوشبو لگاؤ گے, نہ تیل استعمال کرو گے, نہ اور زیب و زینت کے کام کرو گے, اور اسی طرح تمہارے بال اور ناخن اگر بڑھ رہے ہیں تو ان کو کاٹنا بھی منع ہے. ایک دیوانگی کا اظہار ہے کہ تم ہمارے گھر کے لیے جب چلے ہو تو سادہ لباس میں ملبوس ہو کے ایسے آؤ کہ دیوانگی کا اعلیٰ مظہر تمہاری ذات سے جھلکتا ہو. تو انہی حضرات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضرات کے جن کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ ذی الحج کے چاند سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال و ناخن وغیرہ نہ کاٹیں تو یہ عمل ان کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا. اور پھر جب 10 ذی الحج آتی ہے تو اس میں عید کی عبادت اللہ پاک نے رکھی کہ نماز شکرانہ تمام کے تمام مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر شکرانے کی عبادت انجام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عبادت انجام دی جاتی ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان اپنی اپنی حیثیت اپنی اپنی گنجائش کے لحاظ سے مختلف جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا بظاہر اگر ایک اس کو ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو ایک عجیب سا عمل لگتا ہے لیکن اس عمل کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانیت کار فرما ہے. بہت گہرا ایک رشتہ وہاں موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں جب آپ نے حکم دیا جانور قربان کرنے کا تو فی الوقت جانور قربان کر رہا ہوں، اگر آپ کا حکم آ جائے میری ذات کے بارے میں میری اولاد کے بارے میں اس تک کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ عملی نمونہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اچھے سے اچھے جانور کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے. اور حج جیسی عبادت کہ پورے عالم اسلام سے چیدہ چنیندہ چنے ہوئے اللہ کے منتخب بندے اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر پہ جا پہنچتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تھکاوٹ اٹھاتے ہیں، مجاہدے برداشت کرتے ہیں، طرح طرح کا سفر کا یہ پورا ایک مجاہدہ بھرا سفر، اس سفر کے اندر وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرب عجم گورے کالے امیر غریب چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کے سب ایک انداز سے حاضر ہو کر وحدت کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، صرف اور صرف آپ ہی کے ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی سچے غلام. اور اللہ پاک نے بھی ایسا عجیب انداز دیا ہے کہ وہاں جب آؤ تو بالکل سارے کے سارے مردوں کا لباس ایک ہی جیسا ہو. عورتوں کو بھی پابند کیا کہ ان کے احرام کے احکام بتا دیے، مردوں کے احرام کے احکام بتا دیے. ایک عجیب انداز ہوتا ہے کہ عرب عجم گورے کالے سارے اس لباس میں ملبوس ہو کے بالکل ایک جان ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز. وہاں پھر یہ سارے کے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب اللہ کے بندے بن کر دست بستہ حاضر ہوتے ہیں. اور یہ حج جیسی عبادت بڑی ہی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں کہ بندہ کون سی انداز سے قربانی پیش کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹے چھوٹے عمل جس کے اندر بندے کا سچا جذبہ موجود ہو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے، بندے کے چھوٹے عمل کو بھی اگر وہ جذبے سے بھرپور ہے، اخلاص کے اوپر مبنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ اگر بندہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے دانے کی بھی ایسی قدر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ اس کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کی نشو نما کرتے ہیں. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام رکھتا ہے، پانی کا انتظام رکھتا ہے، گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے، ظاہر ہے کہ گھوڑا ایک قیمتی جانور ہے تو اس کے بچے کی بھی بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی دیکھ بھال لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے میں سے ایک انسان کے کھجور کے دانے کی اسی طرح قدر و قیمت کرتے ہیں، اس کو منزلت بخشتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ کھجور کا ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس لوٹائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر دانی ہے کہ بندہ اگر خلوص دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کر رہا ہے، مختصر عمل بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بہت اونچا مرتبہ پا جاتا ہے۔ تو یہ عبادات کا موسم ہے، اس سیزن کے اندر جتنا بھی زیادہ انسان کما سکتا ہو کما لے، تھوڑی تھوڑی عبادات کر کے قطرے قطرے سے دریا بنا لے، اور اسی محبت اور اخلاص کے ذریعے سے تھوڑا عمل اللہ کے ہاں بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن کی بازی لگائی، اپنی جان مال ہر چیز قربان کر دی، جہاد کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ بھائی جس سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں تعاون کرو اور مال جمع کراؤ۔ صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر مال لا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا اور دل بھی بہت بڑا دیا تھا، سخی انسان تھے، 10,000 افراد کے لیے آپ نے انتظام فرمایا، ان کے لیے سواریاں، ان کے لباس پوشاک اور زاد راہ، حتیٰ کہ مجاہدین کے لیے اور رخت سفر جو مجاہدین کے لیے آپ نے تیار کیا، تو ہر ہر مسافر کے لیے باقاعدہ توشہ اور بوری کے اندر اس کا پورا زاد راہ تیار کیا، حتیٰ کہ اس بوری کو جس ڈوری سے باندھا گیا تو بوریوں کو ڈوریوں سے باندھ کر تیار کر کے مکمل 10,000 لشکر کے افراد کا انتظام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسری طرف 300 اشرفیاں سونے کی آپ کے دامن میں لا کے ڈال دی کہ یا رسول اللہ یہ نقد بھی حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں 300 اشرفیاں جو پڑی ہوئی تھیں ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ آج اس نے جس سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ 10,000 لشکر کے سپاہیوں کے لیے مکمل بندوبست کیا اور ان کے لیے زاد راہ توشہ بھی تیار کیا، حتیٰ کہ ان کی بوری کو اپنی ہی ڈوری سے باندھ کر مکمل تیار کر کے سیل کر کے لا کے پیش کیا، اور اوپر سے یہ اشرفیاں، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان جمع کر کے اس کا آد و آد نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئے۔ صحابہ اکرام کے اندر قربانی کے جذبے ایک سے ایک بڑھ کر تھے اور اللہ کے ہاں اس قربانی کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر صبح آ کر پوچھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں عجیب قربانی پیش کی۔ ہوا یہ کہ جب اعلان ہوا کہ چلو اللہ کے راستے میں مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے، تو مال و اسباب جمع کرو، تو ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تو رات کو اللہ سے گڑ گڑائے، عرض و معروض کی اور کہنے لگے کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، دست ہوں، لیکن میرے حقوق اگر آپ کے کسی بھی بندے کے ذمے ہیں تو وہ حقوق مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے ان حقوق کی قربانی آپ کی راہ میں دیتا ہوں، یا اللہ میں اپنے سارے حقوق معاف کرتا ہوں، آپ میری اس قربانی کے نذرانے کو قبول فرما لیں۔ صبح ہوئی تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس نے رات کو عجیب قربانی دی کہ اپنے حقوق کو قربان کر دیا کہ یا اللہ آخرت میں مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اگر میرا کوئی حق کسی پر بنتا ہو تو آج اس موقع پر مجھے نقد دینے کے لیے تو کچھ نہیں، میں آپ کی راہ میں اسی حق کو قربان کرتا ہوں، اس سے دستبردار ہوتا ہوں کہ مجھے آخرت میں اپنے لیے کوئی بھی حق نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ان چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا آدھا ساز و سامان اٹھا لائے اور دل کے اندر آج یہ بات آ رہی تھی کہ شاید کہ آج میں جیت کے اندر، مقابلے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ پورے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے۔ ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جمع پونجی پوٹلی بنا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دی، اور جب ان دونوں کے اثاثے کو دیکھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا سرمایہ زیادہ تھا مقدار کے لحاظ سے، حضرت صدیق اکبر کا کم تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج تو عمر ابن خطاب ابو بکر سے بازی لے جائے گا, کیونکہ میرا لایا ہوا مال حضرت صدیق اکبر کے مال سے زیادہ ہے. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما لیتے کہ تم کیا لائے ہو تم کیا لائے ہو, تو ظاہر ہے کہ جیت حضرت فاروق اعظم کی تھی کہ زیادہ لائے تھے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دلوں کے جذبوں کو دیکھتے ہیں, دلوں کی قربانی کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کس قربانی سے سرشار ہے. بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے دلوں کے جذبات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اندر جو سوال کرنا چاہیے تھا وہ سوال انوکھے انداز سے کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ما خلفتا, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, ما ترکت لأہلک, اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا. فرماتے ہیں کہ اس سوال کے ساتھ ہی میں تو ڈھیر ہو گیا. سوال آپ نے اس انداز کا کیا, ما خلفتا, پیچھے کتنا چھوڑا, ما ترکت لأہلک, بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. کیونکہ آدھا چھوڑ دیا تھا, آدھا لے آئے. فرمایا کہ میں نے سر جھکاتے وارث کیا, یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی, آپ نے سوال کیا, ما خلفتا وما ترکت لأہلک, آپ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے اور گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا. فرمایا کہ ترکت اللہ و رسولہ, جو کچھ گھر میں تھا سارا سمیٹ کر لیا ہے, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اب بظاہر سرمایہ تھوڑا ہے, پوٹلی چھوٹی ہے, اور بظاہر حضرت فاروق اعظم کا سامان زیادہ ہے, لیکن یہاں جذبوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نے اپنے پورے گھر کا صفایا کر دیا اور ایک اپنے گھر کا آدھا سامان لائے. اس موقع پر بھی جیت اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی. تو دل کے جذبے کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے کوئی عمل کیا جائے, اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, اللہ کی ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور تو اور سارا ساز و سامان سب کچھ جمع کر کے گھر پورا خالی کر دیا, ایک سوئی اور دھاگے تک کی چیز بھی اٹھا لائے, حتیٰ کہ اپنے جسم کا لباس بھی اتار کر, ایک سادہ سا ٹانٹ تھا بوریا, اس کو لپیٹ کر کانٹوں سے اس کے بیچ میں جوڑ لگا کر اپنا لباس بنا لیا. اس حلیے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا کہ ابھی یہ محفل اور مجلس لگی ہوئی تھی کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سلام کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ وہ اس حالت میں ہم سے راضی تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام حضرت صدیق اکبر کو سنایا, بے ساختہ چیخ اٹھے اور رونے لگے اور کہا کہ اے رب میں تجھ سے راضی ہوں, اے رب میں تجھ سے راضی ہوں. اور حضرت جبریل امین خود بھی اس دن بوریہ کا لباس پہن کر آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آسمان کے آج سارے فرشتوں نے بوریہ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو یہ جذبے اور خلوص اور محبت سے سرشار ہو کر کوئی عمل انجام دینا, اپنے سارے مال کی قربانی دے دی, اللہ تعالیٰ نے جیتے جی ایسی سعادت اور ایسی اہمیت ظاہر کرا دی کہ عام طور پہ تو انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, سارے اولین اور آخرین اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے رہتے ہیں, رات رات بھر عبادات کر کے بھی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک, یا رب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے, ما عرفناک حق معرفتک, اے رب ہم تجھے پہچان نہ سکے. ساری ساری دن اور رات عبادتیں کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے رہتے تھے, اور یہاں اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو منا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھیں, ابو بکر سے پوچھیں کہ وہ اس حالت میں ہم سے راضی تو ہے. تو یہ دلوں کی جو نیت ہوا کرتی ہے, قربانی کے جو جذبے ہوا کرتے ہیں, یہ جتنے زیادہ اخلاص پر مبنی ہوں گے, اللہ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوا کرتی ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری بوڑھی ماں ہے وہ خدمت کی محتاج ہے, ماں کے پاس رہو. اپنی خواہش کو قربان کیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں موجود ہوں, کائنات میں موجود ہوں, رونق افروز ہوں, اور ایک انسان سفر کر کے آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہو اور عاشق زار ہو اور دل تڑپتا ہو کہ میں بھی جا کر آقا کا دیدار کر آؤں, اجازت چاہی لیکن آپ نے منع فرما دیا. تو یہ اپنے جذبے کی قربانی دے رہے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ دیدار کر آؤں, ایک ملاقات کر آؤں, لیکن وہاں سے حکم یہ آیا کہ نہیں, اپنی والدہ کی خدمت کرو. تو اپنے اس جذبے کی قربانی دینے پر اللہ پاک نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا یمن سے جس کا نام ہوگا اویس ابن عامر، قبیلہ ہوگا اس کا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منا لیا اس نے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں، اے عمر تمہاری اگر اس سے ملاقات ہو اپنے لیے ضرور اس سے دعا کرا لینا. وقت گزرتا چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ ہر سال جب حج کیا کرتے تھے ہر سال چھان بین کرتے، معلومات نکلواتے کہ کوئی یمن کے علاقے کا اویس نامی کوئی شخص ہو جو حج کے لیے آیا ہو اور جس کا قبیلہ مراد ہو، اس کی شاخ قرن ہو، اس کا تعلق قبیلہ قرن سے ہو، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہ فام ہوگا، درمیان قد کا ہوگا، اس کو ایک برس کی بیماری لگی ہوگی، وہ بیماری صحیح ہو کر آخر میں ایک درہم کے برابر اس کے جسم میں سفید داغ باقی بچا ہوگا. تو وہ نشانیاں معلوم کرتے لیکن ہر سال جواب نفی میں آتا. ایک سال اسی طرح جب آپ نے چھان بین کی، کہا کہ سارے یمن والے کھڑے ہو جائیں، سب یمن والے حاجی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ صرف قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہ جائیں باقی بیٹھ جائیں. سارے بیٹھ گئے، قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے. فرمایا کہ اس میں جو قبیلہ کی شاخ قرن ہے اس کے افراد کھڑے رہے باقی بیٹھ جائیں. ایک شخص کھڑے رہ گئے قبیلہ قرن کے، باقی سارے بیٹھ گئے. فرمایا کہ اویس ابن عامر کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، لیکن وہ تو ایک دیوانہ قسم کا انسان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے. فرمایا کہ وہ تو دیوانہ نہیں، شاید کہ تم دیوانے ہو. کہا کہ وہ میرا سگا بھتیجا ہے، میرے ساتھ حج پر آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ بتایا کہ اس وقت وہ ہمارے حاجیوں کے جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کو عرفات کی طرف چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، عرفات کی طرف دوڑے. وہاں جب آپ پہنچے تو دیکھا اونٹ چر رہے ہیں، درخت کے نیچے ایک سیاہ فام انسان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. یہ دونوں حضرات جا کے جب قریب بیٹھے، آہٹ محسوس ہوئی، تو اویس قرنی نے نماز مختصر کی. پلٹ کر جب ان حضرات سے ملے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. کہا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا، تمہارا نام اویس ابن عامر تو نہیں؟ کہا ہاں میرا نام یہی ہے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں علی بن ابی طالب حضور کے چچزاد بھائی ہوں. سنتے ہی وجد میں آ گئے، جھوم اٹھے کہ واہ میرے نصیب کہ ان ہستیوں سے میری ملاقات ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہم دونوں کے لیے دعا کریں. تو رونے لگے اور کہا کہ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک اور آپ کا غلام اور آپ کا خادم، آپ حضرات حاجی بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں، آپ حضرات دعا کریں، آپ کی دعا زیادہ جاندار اور وزندار ہوگی. دیکھا جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات مرتبہ اور مقام میں حضرت اویس قرنی سے بہت بلند و بالا ہیں، صحابیت کا شرف ملا ہوا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں ان دونوں حضرات کو کہ تم اس اللہ کے بندے سے جب ملو تو دعا کرانا. اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ خدمت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، اور اس نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ایسی پسند ہیں کہ ان دونوں بزرگ ہستیوں کو ان سے دعا کی درخواست کرائی جا رہی. سبق مل رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت یہ بہت بلند و بالا اور بہت ہی اونچی چیز ہے کہ جو شخص ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، تو یہ وہ عبادت اور خاص کر اس کے اندر خلوص اور سچے جذبے یہ اس کو چار چاند لگا کر وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. ان دونوں حضرات نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب ہماری آپ سے ملاقات ہو ہم آپ سے دعا کرائیں، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خوب دعائیں مانگی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چاہیں تو مدینہ منورہ چلیں اور ہمارے ساتھ قیام اختیار کریں. فرمایا کہ نہیں، میں یہاں سے اپنا جہاں ان کا رخت سفر تھا وہیں جانا انہوں نے گوارا کیا. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے ہاں جب بندہ قربانی دیتا ہے سچے جذبوں کے ساتھ، صحیح اہمیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی اس کی قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ حیات تھے اور آپ کے مبارک زمانے میں بے شمار اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے کھلی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بازار کے اندر بیٹھنے والا فلانا قصائی. حیران ہو گئے کوئی وقت کا قطب غوث ابدال کوئی بڑا ولی اللہ ہوتا ایک قصائی میرا جنت کا پڑوسی بنے گا. تعجب ہوا کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ میرا پڑوسی بنے گا. آپ تجسس میں پتہ معلوم کر کے چلے گئے اس بازار میں جا کر اس قصائی کو پا لیا. دیکھا تو وہ دن بھر گوشت فروخت کرتا رہا, شام کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنے ساتھ چل دیا. آپ بھی اس کے ساتھ ہو لیے, اس کے گھر پہنچ کر اس کے مہمان بنے. اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے یہاں قیام کر لوں. اس نے جب اجازت دی تو آپ نے قیام فرمایا. دیکھا تو گھر کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی جو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی. اس نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے گوشت کو تیار کیا, بوٹیاں بنائیں, سالن چڑھایا, آٹا گوندا, روٹیاں پکائیں, پورا کھانا تیار کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے بوڑھی خاتون جو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر بٹھایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ میری والدہ ماجدہ ہے. اپنی والدہ کو اٹھا کر بٹھایا, ہاتھ منہ صاف کیے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر بڑی محبت سے ان کو لقمے کھلاتا رہا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے سر کے اشارے سے بس کا اشارہ دیا تو بس کر کے پھر ان کا ہاتھ منہ صاف کیے. اور اس کے بعد جب ان کو لٹانے لگا تو وہ بڑی بھی خاتون کچھ بڑبڑانے لگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی بڑبڑاہٹ تو سنی لیکن جملے نہ سمجھ سکے کہ کیا کہا. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ میری والدہ ہے, محبت میں سرشار ہو کر جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں آخر میں یہ خوش ہو کر دعا دیتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں پڑوس عطا فرمانا. کہنے لگا میں کہاں, موسیٰ کلیم اللہ کہاں, لیکن ماں ہے اپنی محبت کے اندر جذباتی ہو کر ایسی اونچی دعا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جنت میں اپنے موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں, تمہاری ماں کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی, میں ہی موسیٰ کلیم اللہ ہوں اس کو اللہ تعالی نے بتایا کہ تم ہی جنت میں میرے پڑوسی بنو گے. تو خدمت ہو, قربانی ہو, سچے جذبے ہوں اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. تو اللہ پاک نے یہ موسم رکھا ہے, یہ پورا حج کا عمل, قربانی کا عمل, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی زندگی پوری قربانیوں سے لبریز ہے. ایک امتحان سے نکلے دوسرا امتحان, دوسرے سے نکلے تیسرا امتحان, یکے بعد دیگر امتحان پہ امتحانات. اس سے بڑا اور کیا امتحان ہوگا؟ کائنات کو جب اللہ تعالی نے بنانا چاہا تو سب سے پہلے جو چیز اللہ پاک نے تعمیر فرمائی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلے اللہ پاک نے کائنات کے اندر اپنے گھر کو فرشتوں سے تعمیر کرایا جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے, جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے, جس کا پرانا نام بکہ تھا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو اسی پرانے نام سے یاد کیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدن للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینا. یہ بڑا پر امن خطہ ہے, جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن ہی امن پا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا. قربانیاں تو آپ کی پوری زندگی کے اندر بھری ہوئی ہیں لیکن ایک عظیم قربانی ایسی آپ پر آئی کہ آپ کی جوان سالہ بیوی حضرت ہاجرہ جو 24-25 سال کی تھی, حکم ہوا کہ ان کو لق دق جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے آؤ, اور ایک دودھ پیتا شیرخوار بچہ اس کو بھی چھوڑ کے آؤ. بیوی کو چھوڑو, بیٹے کو چھوڑو, اور جہاں ہم بتائیں وہاں پہنچا کے آؤ. حضرت جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں, فلسطین سے سفر شروع کیا اور چلتے 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 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لینے کے بعد جب لق دق جنگل بیابان میں پہنچ گئے, اس وادی میں جہاں نہ کوئی گھاس تھا, نہ کوئی ہریالی, نہ پانی, نہ کوئی چرند, نہ پرند, بالکل سناٹا پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ وادی کا علاقہ, اس میں جب پہنچے حضرت جبریل امین نے بتایا کہ بس یہاں آپ اپنی اہلیہ اور صاحبزادے کو چھوڑ دیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم کے اندر لے چلے اور یہاں پہنچا کر جب حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ کر آپ واپس ہو جائیں, حضرت ابراہیم بھی اس وقت سوال کرنے لگے. حالانکہ آگ میں جب جلایا جا رہا تھا فرشتے اترے, حضرت جبریل امین بھی آئے اور دوسرے تیسرے فرشتے آئے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اس وقت تو آپ نے کوئی سوال نہ کیا لیکن اس وقت آپ بھی سوال کرنے لگے کہ جنگل بیابان سناٹے میں ایک نوجوان بیوی اور ایک شیر خوار بچہ. فرمایا کیا میں ان کو چھوڑ کے میں چلے جاؤں واپس؟ فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کا سن کر آپ نے اپنی اہلیہ کو اور بچے کو وہاں خیر بات کی اور چلنے لگے. اہلیہ محترمہ بھی ساتھ ساتھ ہو لی. آتے 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 3 میل تک ساتھ ساتھ چلتی رہیں. آج کل جو کدئی کا علاقہ ہے تقریباً یہ شارع ابراہیم خلیل کے اوپر ہی, وہاں کدئی کے مقام تک ساتھ ساتھ اہلیہ بھی آ رہی ہیں کہ بیابان ہے بالکل جنگل ویران. وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم بھی خاموش چلتے چلے جا رہے ہیں, واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے, اور بیوی ساتھ ساتھ چلی جا رہی آ رہی ہیں. 3 میل کے فاصلے پر پہنچ کر سوال کیا, اللہ امرک, کیا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے اس چیز کا کہ ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے ہاں میں سر ہلا دیا. تب آپ وہاں سے واپس پلٹی, اور پھر جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئے, کھڑی ہوئی آپ کو دیکھتی رہیں تکتی رہیں, اور پھر فرمانے لگی, اذن لن یضیعنا اللہ, جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جانتی تھی کہ پیغمبر ہیں, اور پیغمبر اپنے وقت کے اندر سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے, اور حسن و جمال کے اندر بھی اللہ پاک نورانیت کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرماتے ہیں. شوہر پیغمبر ہیں, اخلاق کے اعلیٰ صفات کے مالک ہیں, حسن و جمال کے پیکر ہیں, لیکن جب اللہ کا حکم سن لیا تو بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں, دست بردار ہو جاتی ہیں. کوئی واویلہ نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, بیوی کا مجاہدہ اتنا بڑا کہ تنہائی کا شکار ہونے کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہی ہیں. یہ عظیم قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے, تبھی تو اللہ پاک نے یہ عبادات ساری کی ساری رہتی دنیا تک ان کو زندہ تابندہ کر دیا کہ ہاجرہ جہاں جہاں دوڑی تھی ساری امت کے لیے اس دوڑنے کو عبادت قرار دے دیا. قربانی بہت بڑی تھی کہ شور کو چھوڑ رہی ہیں اور جنگل بیابان میں سناٹے کے اندر اپنے شیر خوار بچے کو لے کر اور ایک مختصر سا توشہ ساتھ میں ہے اس کو لے کر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آگے بڑھ کر جب نشیبی طرف اترے اور پیچھے وادی نظر آنا بند ہوئی تو آپ نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پھر وہ جو دعائیں مانگی ہیں پوری اللہ پاک نے وہ دعائیں سورہ ابراہیم میں اتار دی. اے اللہ, میں بے آب و گیا جنگل بیابان میں سناٹے کے اندر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یا اللہ, تو ان کو آباد و شاداب رکھنا اور میری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمانا اور ان کو رزق عطا فرمانا اور وہ چیزیں عطا فرمانا وہاں سے عطا فرمانا جو چیزیں یہاں میسر بھی نہ ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل ہی چٹیل میدان ہے, وہاں نہ ہریالی تھی نہ سبزہ تھا نہ پانی تھی نہ چرند نہ پرند نہ درند, بالکل ہو کا عالم. اور جب اللہ پاک کے حکم کی چاہت سن لی تھی کہ اللہ کا حکم یہی ہے, اللہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کو یہاں چھوڑیں, تو حضرت جبریل امین نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی پشت سے ایک عظیم الشان پیغمبر پیدا کرنے والے ہیں, اور مستقبل میں اللہ پاک اپنے گھر کو آپ ہی کے ذریعے تعمیر کرانے والے ہیں. تو پھر اللہ کے گھر کے لیے بھی, آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے لمبی چوڑی دعائیں مانگی. اس عظیم قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو معاملات فرمائے کہ جب پانی ختم, توشہ ختم, بھوک اور پیاس کی شدت, بچہ بلبلا رہا تھا, ایڑیاں رگڑ رہا تھا, اور ماں پانی کی تلاش میں ایک ٹیلے پر کبھی دوسرے ٹیلے پر ادھر سے ادھر حیران پریشان سرگردان پھر رہی تھی, ہو کا عالم کہ آدم نہ آدم ذات, انسان تصور کرے کہ جنگل بیابان ہو, سناٹا چھایا ہوا ہو, جب پہلا دن کہ شوہر نامدار سر کا تاج وہ اللہ کے حکم سے ایک سناٹے والی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کالے کالے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی میں سناٹے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب رات آئی ہوگی کیا عالم ہوا ہوگا کہ رات کا اندھیرا اور پہاڑوں کے بیچ میں گھری ہوئی وادی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا اور پھر تنہائی کا سناٹا, اس عالم میں اس اللہ کی نیک بندی پر کیا گزر رہی ہوگی. فرشتے بھی تعجب کر رہے ہوں گے کہ اس خاتون نے کتنی بڑی اللہ کے راہ میں قربانی دی ہے. اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہی ہیں, کبھی صفا پر چڑھتی ہیں کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں, درمیان میں جب پہنچتی ہیں بچہ نظروں سے اوجھل ہے جس کو سامنے لٹایا ہوا تھا, جب نشے بھی جگہ پر پہنچتی ہیں تو دوڑ لگاتی ہیں جلدی سے اونچی جگہ پر پہنچتی ہیں تاکہ بچہ دوبارہ نظر آ جائے, کوئی درندہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, حضرت جبریل امین نے اپنا پر اس جگہ پر مارا جہاں حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور پانی کو مٹی کے منڈیر بنا کر روکنے لگی, فرمانے لگی زم 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 زم, رک جا رک جا. اللہ پاک نے اس عظیم قربانی کا ثمرہ کتنا بڑا عطا فرمایا کہ وہ بھاگ دوڑ, وہ مشقت اللہ پاک نے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا کہ آخری امت جب آئے گی, اس آخری امت کا فریضہ حج اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگا لے. یہ صفا مروہ یہ حضرت حاجرہ ہی کی تو دوڑ کی نشانیاں ہیں, یہاں کسی اور نے کوئی عبادت نہیں کی تھی. یہ دو پہاڑیاں تھیں کہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کہیں آس پاس کوئی پانی کا کوئی تالاب کوئی جوہر نظر آ جائے, نہیں نظر آیا تو دوسری طرف ایک پہاڑی دکھائی دی جس کو مروہ کہا جاتا ہے, تو اس طرف اتر کر جا رہی تھی, مروہ پر چڑھی. اور درمیان میں چونکہ نشے بھی جگہ تھی, اس میں بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا تو دوڑ دی تھی, اس دوڑ کو بھی اللہ پاک نے عبادت کا حصہ بنایا کہ صفا مروہ میں میلین اخبرین, وہ سب جگہ کہ جہاں حاجی حضرات آج بھی دوڑ کر اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. قربانیاں بڑی بڑی دیں, اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ وہاں سے ابلوایا, اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا, یہ زمزم کا پانی بڑا ہی مبارک سونے پر سہاگا نور علی نور ہے, کہ ایک طرف تو یہ تمام کے تمام پانیوں میں سب سے بہترین پانی ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے آپ کے قلب اثر کو دھویا گیا تو اس وقت جس پانی کا انتخاب ہوا وہ یہی زمزم تھا. زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اثر کو دھویا گیا. اگر کائنات میں اس سے افضل اور بہتر کوئی اور پانی ہوتا تو وہ لایا جاتا اور آپ کے قلب اثر کو اسے دھویا جاتا. معراج میں جاتے وقت بھی آپ کو لایا گیا, حطیم میں لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر کے قلب اثر نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے آپ کے مبارک دل کو دھو کر واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا. ایک تو یہ مبارک پانی, دوسرا نور علی نور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمزم سے پورا ڈول بھروا کے نکلوایا اور اس کو پھر آپ نے نوش کیا, پیا. پی لینے کے بعد صحابہ کا جھمگٹا تو ہر وقت آپ کے پاس ہوتا تھا, صحابہ سمجھے کہ شاید اب یہ باقی ماندہ آپ کا پیا ہوا زمزم ہمیں ملے گا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ پورا اپنا پیا ہوا ڈول کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ آپ نے واپس زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا. آنے والی امت تک کے لیے آپ نے اپنا متبرک چھوڑ دیا کہ میرے صحابہ تو میرا پیا ہوا پانی پیتے ہی رہتے ہیں, میرے آنے والی امت بھی اگر میرا پیا ہوا پانی پینا چاہے تو وہ زمزم پی لے. نور علی نور سونے پر سہاگا ہو گیا کہ زمزم پینے والا ایک طرف سب سے مبارک پانی پینے والا ہے, دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہوا, آپ کا پیا ہوا, آپ کا بچا ہوا, آپ کا استعمال شدہ پانی وہ پی رہا ہوتا ہے. غرض یہ کہ یہ دو ہستیاں یہاں قربانی انہوں نے عظیم الشان دی. وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو پھر تعمیر کرایا, آباد کرایا, اور اس کے بعد سارے سلسلے ہوتے چلے گئے. ایک وقت وہ آیا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہ بچہ جو بالکل چھوٹا تھا شیر خوار تھا, بڑا ہوتے ہوتے جب یہ اس قابل ہوا کہ یہ ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلتا ہو, دوڑتا ہو, کھیلتا کودتا ہو, 10-12 سال کی عمر ہو, یہ خوبصورت سا جگر گوشہ جب چلنے کے قابل ہوا, بھاگ دوڑ کے قابل ہوا, تو باپ کو اللہ پاک نے خواب دکھائے اور آ کر اپنے خواب بچے کو سنایا. انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تم بتا تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا بھی باپ کا صحبت یافتہ تھا اور وقت کا پیغمبر بننے والا تھا. یا ابا تفعل ما تؤمر, فوراً جواب دیا, ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ فوراً کر جائیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اپنے ہمت پر, اپنے حوصلے پر اعتماد نہ کیا. ستجدنی انشاء اللہ, میرا اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. یہ ہے وہ عظیم قربانی کہ جب بیٹے کو اللہ کا پیغام ملتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے, ذبح ہونے کے لیے بلا چون چرا تیار ہے, قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں. دونوں باپ بیٹے چل دیے. قربانی کا پورا عمل انجام دے لیا, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے آخری مرحلے کے اندر چھری بھی چل چکی ہے, لیکن اللہ پاک نے جنت سے ایک اور متبادل عطا فرما دیا, وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے جنت سے اس کا متبادل ایک دمبا اتار کر اس کی قربانی کو قبول فرمایا, اور رہتی دنیا تک اس قربانی کو ہم نے عبادت بنا کر تر و تازہ آباد و شاداب چھوڑ دیا, کہ رہتی دنیا تک یہ قربانی کا عمل انجام دیا جاتا رہے گا. اصل تو قربانی باپ نے پیش کی ہے اپنے بیٹے کی, چھری بھی چلا دی, ہاتھ پاؤں باندھ دیے, فلما اسلم وتلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹایا, ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو, باپ کی محبت غالب آ جائے اور ہاتھ میں کچھ لغزش ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی چوک ہو جائے. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب یہ دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلے اور بیٹے نے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اور چھری چلا دی, اللہ تعالی نے وہاں سے جنت میں تیار دمبے کو بھیجا, اور جب چھری چل کے ہٹائی تو دیکھا تو وہ دمبا زبان لیٹا ہوا تھا اور بیٹے صحیح سالم اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا. یہ ذبیح کہلائے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اللہ کی راہ میں اپنے ذبح کرنے کی قربانی پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے وہ عبادت اسی قربانی کی یادگار کے طور پر عطا فرمائی کہ ہمارے گہرے دوست ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہمارے سامنے قربان کر دیا. وہ تو ہمارے حکم کی بات تھی کہ ہم نے اس چھری کو ان پر چلنے کے بجائے دمبے کے اوپر چلا لیا. ذبح ہونے سے پہلے بیٹے نے باپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھی تھیں, کہا کہ ابا چھری ذرا تیز کر لیں تاکہ جب چھری چلے تو کم سے کم وقت کے اندر جلد از جلد میرا کام تمام ہو جائے اور مجھے کم سے کم تکلیف ہو, اور کہا کہ نظریں آپ بند کر لینا, ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑ جائے تو آپ کو ترس آئے, اور ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ مجھے تکلیف کے اندر تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کا دل نہ کپ کپائے, اور ساتھ میں کہا کہ جب آپ مجھے قربان کر چکے ہیں تو میری قمیض لے جا کر میری والدہ ماجدہ کو دے دینا, تاکہ جب کبھی ان کو میری یاد آئے تو وہ میری قمیض کے ذریعے تسکین حاصل کر لیں. یہ سارے راز و نیاز کی باتیں تھیں. اللہ کے راستے میں وہ عظیم قربانی دی کہ جس قربانی کے عمل کو اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا اور اس کو ایک عبادت بنا کر آخری امت کے اندر وجوب کا درجہ عطا فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم قربانی کے عمل کو خود بھی انجام دیا کرتے تھے اور آپ نے صحابہ کو بھی تعلیم دی, اور خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وصیت فرمائے کہ اے علی, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کبھی قربانی کا موسم آئے تو میری طرف سے بھی ایک قربانی کیا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دمبے قربان فرماتے, ایک اپنی طرف سے اور دوسرا فرماتے کہ یہ میرے آقا کی وصیت ہے, آپ مجھے نصیحت اور وصیت کر کے گئے کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرنا. اور آپ نے تعلیم دی امت کے ان لوگوں کو جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے, جن کو وسعت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قربانی کو واجب قرار دیا ہے. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے, صاحب نصاب چاہے مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو. مسلمان تو سب سے اولین شرط ہے کہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو. جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, عاقل ہو, دیوانہ اور مجنون نہ ہو, پاگل نہ ہو, عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہو, نہ بالغ کے اوپر قربانی کی عبادت نہیں. مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور ساتھ میں وہ مقیم بھی ہو کہ سفر پر نکلا ہوا نہ ہو. مسافر کے اوپر بھی قربانی کی عبادت نہیں. مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالک نصاب ہو. جتنے مال کے اوپر آج کل کے زمانے میں جس مال کے اندر جتنی رقم کے اندر 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہو, جو تقریباً 33,000-35,000 کے لگ بھگ بنتی ہے, انسان کے ذمے قرضے ورضے نہ ہوں, اگر قرضے ہیں تو قرضوں کی رقم نکال کر جو مالیت اس کے پاس بچتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے, اتنا مال اس کے پاس بچ جاتا ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہو, تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مالدار ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت رکھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو, گنجائش دی ہو, مال دیا, یہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے. وہاں تو وہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو قربان کر رہے ہیں, ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں, اور یہاں پر حکم دیا کہ تم ہمارے ہی دیے ہوئے مال میں سے قربانی کا جانور قربان کرنا. فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے ایسا شخص وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. مال بھی دیا ہوا ہے اللہ پاک نے, گنجائش بھی دی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ کنجوسی سے کام لے رہا ہے, بخل کر رہا ہے, دنیاوی معاملات میں ہزاروں روپے بغیر پوچھے پھونک دیتا ہے, لیکن دینی معاملے میں جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے وہاں چوں چرا کا شکار ہوتا ہے. حالانکہ آج کل کے زمانے میں 8-9 ہزار میں آرام سے قربانی کا حصہ مل جاتا ہے, تو 8-9 ہزار کوئی بہت بڑی رقم نہیں کہ جو انسان کے لیے کرنا مشکل اور محال ہو. ہزاروں روپے تو انسان عید کی تیاریوں میں پھونک دیتا ہے, بچوں کی تیاریوں میں پھونک دیتا ہے, سیر اور تفریح اور شادی بیاہ خوشی ان کے اندر کتنے ہزاروں روپے پھونک لیتا ہے, لیکن جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں انسان باریکیاں تلاش کرتا ہے کہ اصل میں میرے ساتھ معاملہ یہ ہے, اصل میں میرے ساتھ معاملہ وہ ہے, یہ ہے وہ ہے, چوں چنا کر کے ہیل حجت کر کے چاہتا یہ ہے کہ جان چھوٹ جائے. اگر تو جان چھڑانی ہو اور ہو صاحب نصاب, مالک نصاب ہے, صاحب نصاب ہے, لیکن حیل و حجت بہانے بازی کر کے اگر وہ قربانی سے جان چھڑا لیتا ہے, ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے, فلا یقرب مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے, وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا حقدار نہیں. وسعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک نہیں, دو دو, تین تین, چار چار قربانیاں اللہ کے راستے میں دی جائیں, اپنی طرف سے, اپنی بیوی بچوں کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے, جتنے شکر ڈالیں گے, اتنا مٹھاس بڑھے گا. اور سب سے بڑھ کر محسن اعظم, جن کے ذریعے ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں, نعمت ایمان, نعمت اسلام, نعمت قرآن, یہ سارا سب کچھ ہم نے اپنے اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تو جانا اور پہچانا ہے, وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. تو جس کسی کو اللہ پاک نے وسعت اور گنجائش دی ہو, آپ یہ حضرت علی کے ذریعے سبق دے گئے امت کو کہ میرے جانے کے بعد بھی محبت کا حق ادا کرنے والے وہ میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہیں. تو وسعت والے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ پاک نے مال دیا اور ساتھ میں دل بھی دیا, تو چاہیے کہ انسان خود بھی اپنی طرف سے قربانی کرے. اور زیادہ حصے ہیں تو اپنے ماں باپ اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری فرماتے ہیں کہ میں تو بڑی محبت سے, چاہوں ارمان سے ایک دمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پالتا ہوں, اور پھر عید آنے پر حضور ہی کی طرف سے اس کو قربان کرتا ہوں. تو محبت جب انسان کے دل میں ہو اور اشارہ بھی ملا ہوا ہو, تو وسعت بھی ہو, مال و دولت بھی اللہ نے دیا ہو, تو ایک نہیں, 10-10 قربانیاں انسان اللہ کی راہ میں پیش کرے. دنیا کے اندر انسان ہزاروں نہیں لاکھوں روپے پھونک دیتا ہے, تو جہاں اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے ہوں تو وہاں قربانی میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اپنی وسعت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ, قیمتی سے قیمتی, ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا جانور قربان کرے. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قیمتی جانور اپنے بال, اپنے کھال, اپنے کھر اور اپنی ہڈیاں اور بوٹیوں سمیت لا کر میزان عمل میں 70 درجے بڑھا کر رکھ کر تولا جائے گا. یہاں اللہ نے گنجائش دی ہے, خوب تن و من صحت مند جانور لے لیا جائے. یہ بھی ایک عجیب وسوسہ ہے, شیطانی دھوکہ ہے. لوگ خم خ کے بس دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اعلان کرنے کا, اس کو کھلم کھلا کرنا ہی عبادت ہے. نماز ہے, جماعت کے ساتھ سب کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اب ایک انسان کسی کوٹھڑی میں چھپ کر پڑھے کہ میں, مجھ سے ریاکاری ہو جاتی ہے, سب دیکھ لیتے ہیں, میں چھپ کے پڑھوں گا, تو یہ پرلے درجے کا جاہل اور احمق ہوگا. اللہ نے حکم دیا کہ اذان زور سے دو, اور نماز جو رات کی نمازیں جہرن پڑھو, اور سب ایک ساتھ جمع ہو کے پڑھو. اب اس میں ایک ساتھ پڑھنا, بار بار آنا, سب کے سامنے آ کر اس عبادت کو انجام دینا, یہ شعائر اسلام کہلاتے ہیں, کہ اس سے اسلام کا سر بلند ہوتا ہے, اسلام کا نام روشن ہوتا ہے. تو جس عبادت کو کھلم کھلا کرنے کا حکم دیا گیا ہو, تو اس کو علل اعلان کرنا ہی عبادت ہے. اب ایک انسان کوئی موٹا تازہ جانور خرید کے لاتا ہے, تو دوسرے خامہ خواہ پھر اعتراضات کرتے ہیں, دکھلاوا ہے, دکھلاوا, دکھانے کے لیے لائے ہیں. دل کی نیت اللہ ہی جانتا ہے, دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. بندہ مومن کس جذبے کے ساتھ اپنی خون پسینے کی کمائی جمع کر کے اچھے سے اچھا جانور لا رہا ہے, لیکن دوسرے خامہ خواہ اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے, الزام تراشیاں کر کے اپنا خانہ خراب کر لیتے ہیں. آخرت میں جواب دینا پڑے گا باضابطہ. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, ایک نوجوان کہنے لگا کہ یہ بڑے بڑے لوگ لاکھ لاکھ, دو دو لاکھ, چار چار, پانچ پانچ لاکھ کے جانور لاتے ہیں, یہ سب حرام خور ہیں, حرام کا پیسہ آتا ہے اسی لیے پیسہ لٹاتے ہیں. اب دل کی حالت تو بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. جب بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کر رہا ہے, کسی دوسرے بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام لگائے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو, رشک کرنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کھلم کھلا بھی, سب کے سامنے بھی خرچ کرو اور پوشیدہ چھپ کے بھی خرچ کرو. سب کے سامنے خرچ کرو گے اوروں کو بھی ترغیب ہوگی. تو قربانی کا عمل بھی اسی طرح اللہ پاک نے رکھا کہ اس کے اندر حکم یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب موٹا تازہ قیمتی اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو, یہ بدلے میں تم کو پلٹ کر 70 درجے بڑھا کر تمہیں ہی واپس کیا جائے گا. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ قربانی کے جانور گوشت اور پوست یہ سارے تم ہی کھاؤ پیو مزے کرو, لیکن دل کا تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا, کس جذبے کے ساتھ تم نے یہ قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے بڑھ کر مخلص کون ہوگا؟ لیکن قربانی کے معاملے میں آپ نے جو قربانی دی ہے, 63 اونٹ قربان کیے ہیں حجت الوداع کے موقع پر. وہاں تو رتی برابر شائبہ نہیں ہے ریاکاری کا. ایک اونٹ, دو اونٹ, 63 اونٹ اگر کہیں لا کر کھڑے کیے جائیں پورا ایک ریوڑ بن جاتا ہے. 63 اونٹ قربان کر کے آپ سبق دے کر گئے امتیوں کو کہ جو وسعت رکھتے ہوں, ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں قربانیاں کر سکتے ہوں تو دسیوں قربانیاں کریں. 63 اونٹ, ہر اونٹ کے اندر 7 حصے. اگر 63 اونٹ کو 7 سے ضرب دے دی جائے 450 تک تقریباً تعداد پہنچ جاتی ہے. اکیلے آپ نے اپنی ذات کی طرف سے 63 اونٹ قربان کر کے 450 قربانیاں اللہ کے راہ میں پیش کی ہیں. سبق دیا ہے وسعت والوں کو, مالداروں کو, گنجائش والوں کو, دل والوں کو, کہ اگر دل میں تمہارے اللہ کی محبت ہو, عظمت ہو, لٹاؤ اللہ کے راستے میں اس مال کو, یہ مال کل تمہارے ہی کام آئے گا. اس کی بال اور کھال, سنگ اور کھر, جو بالکل بے وقت تصور ہوتے ہیں کہ سنگ بھی انسان پھینک دیتا ہے, کھر بھی پھینک دیتا ہے, اور میں کہ یہ سب چیزوں کو جمع کر کے لایا جائے گا میزان عمل میں, 70 درجے اس کو بڑھا کر تولنے کے لیے تمہارے نیک اعمال کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. تو نیکیوں کا سیزن ہے, کمانے کا موقع ہے. اگر انسان کوئی بھاری بھرکم بڑا جانور نہیں لے سکتا, کم از کم 8-9 ہزار میں حصہ ڈال لے. جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا موقع آیا تو ایک قربانی میری طرف سے بھی قبول ہو جائے, گنجائش زیادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو جائے, اور زیادہ ہو حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت حاجرہ کی طرف سے بھی ہو جائے, اور زیادہ ہو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے ہو جائے, اور عزیز اور اقارب کی طرف سے ہو جائے. یہ تو اللہ پاک نے بہترین موقع دیا ہے کمانے کا. وسعت والے تو موقع سے فائدہ اٹھا کر خوب لوٹتے اور سمیٹتے ہیں, دنیا والے جو بولتے رہیں بولتے رہیں, کسی کے بولنے سے اجر و ثواب ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دل اور نیت کو دیکھتے ہیں, نیت صاف منزل آسان. اخلاص کے ساتھ محبت میں سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی کا نذرانہ پیش کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی بدولت اپنے امتیوں, اپنے بندوں کا اور حضور کے امتیوں کا بھی یہ عمل قبول و منظور فرما لیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ نیکیوں کا موسم چل رہا ہے, رات دن بڑے مبارک چل رہے ہیں, اس میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے, اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے. پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ آسان کام اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. دنیا میں کوئی بھی روٹ جائے, سگی ماں بھی اگر روٹ جائے نا, اس کو منانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سگا باپ بھی اگر ناراض ہو جائے تو اس کو واپس منانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بسا اوقات ماں باپ کے دل میں جو دراڑ پڑ جاتی ہے, جو کیل ٹھک جاتی ہے, وہ رہتی دنیا تک, اور مرنے مر جاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ وہ خلش ختم نہیں ہوتی. لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات ہے, ساری زندگی گناہ بندہ کرتا رہے, ایک لمحے کے لیے نادم ہو کر سچے دل سے, سچی نیت سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لے, پھر ٹوٹ جائے پھر کر لے, ایک دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب توبہ ٹوٹے فوراً اللہ سے دوبارہ معافی مانگ لو, اللہ پاک پھر معاف فرما دیں گے. پھر ٹوٹے پھر مانگ لو. فرمایا کہ دن میں اگر 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیں گے. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ دربار ہمارا وہ دربار ہے جو عالی دربار ہے, یہاں نا امیدی کا کوئی نام و نشان نہیں. یہاں اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ کے آئے گا تجھے پھر معافی مل جائے گی. پوری زندگی انسان گناہوں میں گزار دیتا ہے. ایک وڈیرا تھا, ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ناچ گانا، شراب، کباب، عیاشی، بدماشی، اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہوا، اسی محفل میں رو رو کے توبہ کی، معافی مانگی اور گھر جا کر کہنے لگا کہ آج تو میں نے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی، اور شام ہونے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ تعالی نے سبب بنا دیا، اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرمایا، ان کی مبارک محفل ملی، سچی توبہ کی، رو رو کے اللہ میاں سے معافی مانگ لی، اور شام ہونے کے وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ توبہ کا سبق بڑا پیارا سبق ہے، یہ ہمیں اپنے اما اور ابا سے ملا ہے۔ ہمارے والد ماجد، جد امجد، ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ام البشر حضرت حواء علیہ السلام، جو سارا معاملہ ہوا جنت سے زمین پر آنے کا، تو کوئی ہٹ درمی نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، سیدھا سیدھا عز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ یہی ابا آدم، اما حواء تھی، جنہوں نے حج کے موقع پر بھی آنے والی نسل انسانی کو سبق دیا۔ عرفات کا میدان تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دونوں کے دونوں التجا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حج کی پوری عبادت کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ وہ یہی توبہ ہے کہ بندے سارے عالم سے جمع ہو کر آ جائیں میدان عرفات، جو سب سے اہم ترین رکن اعظم ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو، میرے بندے کہاں کہاں سے چپے چپے سے آئے ہوئے ہیں، گورے کالے، عرب عجم، امیر غریب، سارے آئے ہوئے ہیں، لبیک کی صدایں بلند کر رہے ہیں، ایک لباس میں ملبوس، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ جاری ہے، اور سب کے سب میرے سامنے کیسے گڑ گڑا رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور پھر بندوں کو مخاطب کرتے ہیں، بندو، آج کے دن تم اگر میرے پاس بارش کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کی تعداد میں بھی گناہ لاؤ گے، آج کے دن میں سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ یہ عرفات کا دن معافی کا دن ہے۔ حج کا عمل توبہ کا عمل سکھاتا ہے کہ بندہ اگر وہاں گیا تو توبہ ہی کر کے واپس پلٹتا ہے، اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرا کے واپس پلٹتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا، کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کی، خلاف معمول کوئی بھی قانون نہیں توڑا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حج کی عبادت انجام دے کر وہاں سے پلٹا، فرمایا کہ رجع کا یوم ولدته امه، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو یہ حج کا موسم، اسی ذلحج کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بندوں کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، اور اسی طرح قربانی کا عمل، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب قربانی کرتا ہے، قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ نوازنے کے موقع اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ حج کی سعادت ہو، قربانی کی عبادت ہو، یا یہ باقی ماندہ عشر ذلحجہ کی عبادات ہوں، ایک ایک عبادت کو دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر انجام دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو نہ جانے ہماری کون سی عبادت پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بالخصوص زندگی کے تمام سابقہ گناہوں سے سچی اور پکی ندامت کے ساتھ توبہ کر لی جائے، اور شیطان جب وسوسہ ڈالے، تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا ہے، اس کے وسوسے میں نہ آئیں۔ ہم تو اپنے آقا کی بات مانیں گے، آقا نے فرمایا دن میں اگر 70 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو گے، تمہاری اللہ کے ہاں کوئی لغزش لکھی ہی نہیں جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل پاک و صاف ہے، اس نے پچھلا حساب سارا بے باک کرا لیا۔ اگر توبہ کا فائدہ نہ بھی ہوتا، دو توباؤں کے درمیان اگر یہ توبہ کی اگلی توبہ سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے، تو گناہ تو کم از کم تھوڑے ہی ہوں گے، پچھلا حساب تو سارا صاف ہو چکا۔ اور اگر ایک توبہ کے بعد دوسری توبہ کے ٹوٹنے سے پہلے ہی موت آ جائے، تو بالکل ہی بخشے بخشایا پاک و صاف اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے گا۔ اللہ پاک کے ہاں تو بندوں کو معاف کرنے کے، نوازنے کے بے شمار موقع ہیں، لیکن بندے میں توجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع اور التفات ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، عز انکساری کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ پاک نے جو قیمتی موقع عطا فرمائے ہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہر عبادت کو اس کی روح کے ساتھ انجام دینے والا بن جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا انجام دیا، ایک تو اس کی ظاہری شکل اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی کہ جانور کو ہماری راہ میں قربان کرو، اور دوسری اس کی ایک روح ہے جو حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھائی کہ یا اللہ جا جب آپ کا حکم آئے گا بیوی کو چھوڑنے کا بیوی چھوڑ دیں گے, جب حکم آئے گا بچے کو چھوڑنے کا بچے کو چھوڑ دیں گے, جب حکم آئے گا علاقہ چھوڑنے کا علاقہ چھوڑ دیں گے, گھر بار کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, ہر چیز چھوڑی, کیا کچھ قربانیاں دی, حتیٰ کہ آپ کو راہ خدا میں بے لباس کیا گیا اور آپ کو دیکھتی ہوئی آگ کے اندر لباس اتار کر رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے ذریعے آگ کے حوالے کر دیا گیا, کیا کچھ قربانیاں آپ نے نہیں دی. اس قربانی کے اندر اصل روح یہ ہے کہ یا اللہ آپ کا حکم جب آ جائے گا اپنے تمام جذبات کو, تمام خواہشات کو, اپنی تمام محبتوں کو چھوڑ کر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. باپ کی محبت بیوی سے تو پھر بھی, میاں بیوی کی محبت میں پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فطور آ جائے, لیکن اولاد سے جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کی, اس میں کوئی فطور نہیں ہوتا. وہاں سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کر رہا ہے, ذبح کر رہا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہوگی کہ باپ اپنی جان پر کھیل کر اپنی اولاد کو بچاتا ہے, ساری زندگی پاپڑ بیل کر اپنی اولاد کو پالتا ہے, ان کو پروان چڑھاتا ہے, اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی خوشی سے خوش ہوتا ہے. ماں ہو یا باپ ہر چیز میں اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہیں. تو اصل جو قربانی کی روح ہے وہ یہ کہ یا اللہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, میری نماز, میری قربانی, حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا, سب کچھ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے مجھے ان کاموں کا حکم دیا ہے. تو جب اللہ کا حکم آ رہا ہے قربانی کرنے کا, یا اللہ یہ مال بھی آپ کا دیا ہوا, یہ گنجائش اور وہ سب بھی آپ کی دی ہوئی, آپ کے راستے میں اچھے سے اچھی قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, آپ اس کو قبول و منظور فرما لیں. تو اس اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی محبت ملے گی, قرب ملے گا, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا, اور یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے بندوں کو نوازنے کا, اس موقع سے بھی انشاءاللہ وہ تمام کے تمام فضائل اور برکات ملیں گے جو اللہ پاک نے اس موسم میں اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لمحات کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں اور برائیوں سے بچنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمریں دراز فرمائے, خیر اور برکتوں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, سعادتوں کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کو عید بھی نصیب فرمائے, زندگی میں بے شمار مرتبہ عید اور رمضان کے موقع عطا فرماتے رہیں, سعادتوں کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ پاک حجاج بیت اللہ الحرام جو حج کی سعادت انجام دینے کے لیے وہاں گئے ہوئے, اللہ پاک ان سب کو بھی سلامتی نصیب فرمائے, صحت اور عافیت کے ساتھ, ہمت اور حوصلوں کے ساتھ, اپنی بہترین توفیق کے ساتھ اللہ پاک ان کے لیے حج کی عبادت آسان فرمائے, اور مقررہ اوقات میں اللہ پاک تمام کے تمام حجاج کو سالمین غانمین دونوں جہانوں کی سعادتوں سے ان کی جھولیوں کو بھر کر اللہ پاک اپنے اپنے اہل و عیال میں واپس لائے, اور زندگی میں اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار حج مبرور اور سعی مشکور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. یہ حج اور عمرے ایسے مبارک عبادات ہیں, خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اس چیز کو عملی شکل دی ہے, اور آپ نے بے شمار حج کیے. آپ نے اس حج سے پہلے جو آپ کا آخری حج تھا, اس سے پہلے بھی آپ نے اور بھی حج کیے ہیں, اور آپ کے صحابہ تو باقاعدہ یہ ایک عالمی اجتماع ہوتا تھا کہ ہر سال تمام کے تمام صحابہ جو دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے تھے اور نظام سنبھالے ہوئے تھے, حج کے اندر باقاعدہ اجتماع ہوا کرتا تھا, سارے کے سارے بڑے بڑے حضرات, چھوٹے حضرات حج میں جمع ہوتے, محل ملاقاتیں ہوتی, اور پھر وہاں پھر حال احوال کی رد و بدل ہوتی. تو یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. بے شمار دعائیں ہیں جو ابا آدم سے لے کر حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. بہت سی دعائیں وہ ہیں جو بیت اللہ کے سامنے آنے والوں کے ساتھ مخصوص ہیں, تو انسان ان دعاؤں کا مزداق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بے شمار مرتبہ ہمیں بھی حج کی اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت ہی گندے ہیں, یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آج ہم آپ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطائیں, چھوٹی ہوں یا بڑی, جان کر کی یا بھول کر, کھلم کھلا کی یا چھپ کر, ہمیں یاد ہوں یا بھول گئے, یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ مبارک زمانہ چل رہا ہے, مبارک ایام اور مبارک راتیں چل رہی ہیں, یا اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائیے, عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں سے ہم سب کو مکمل حفاظت نصیب فرمائیے, نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو مال و دولت کی وسعتیں عطا فرمائیے, رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. یا اللہ بڑے دل عطا فرمائیے, اپنی راہ میں قربانیوں کو نذرانے پیش کرنے کے جذبے عطا فرمائیے. اور یا اللہ تمام کے تمام مسلمانان عالم جو قربانیاں کریں گے, یا اللہ سب کو سچے جذبے عطا فرما کر سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما لیجیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو ایک و نیک بنا دیجیے. یا اللہ جو عبادات آپ نے عطا فرمائیں, ان عبادات کی قدر و عظمت ہمارے دلوں میں اتار کر ان عبادات کو صحیح خلوص کے ساتھ انجام دینا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ آپ تمام پریشان حالوں کو پریشانیاں ختم فرمائیے, بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, جتنے بھی لوگ مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, تنگ دستوں کو وسعتیں عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کے روزگار عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں ترقی عطا فرمائیے, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے, جہاں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں آسانیاں پیدا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. یا اللہ, آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور دلی مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے. یا اللہ, آپ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.